Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. 2015 mein hamare Hazrat Wala Damat Barakatuhum ka junubi Afrika ka safar hua tha. Khatam ek madrasa ke khatme Bukhari ke liye Hazrat Wala tashreef le gaye the. To us safar mein junubi Afrika se wapasi umra ki thi. Kuch der دو دن کے لئے زمبیا رکنا ہوا تو حضرت والا دامت برکاتہم نے وہاں یہ واعظ فرمایا جو ابھی آپ کے پاس آپ کے سامنے سنائے جائے گا وہاں زمبیا میں لوگوں سے سننے میں آ رہا تھا کہ کچھ وہاں اقتصادی حالت چل رہی تھی اکانومیکلی لوگ وہاں پریشان تھے اور کافی پریشانی ان پر گزر رہی تھی تو یہ احوال حضرت والا دامت برکاتہم کے سامنے بھی تھے تو حضرت والا دامت برکاتہم نے اس زاویے سے لوگوں کو کس طرح سوچنا چاہیے جب ایسے حالات ہم پر آئے تو اس زاویے سے یہ واعظ فرمایا اور پھر مزید اس میں جو حضرات سلوک سالکین ہیں تزکیہ اور تصوف کی راہ میں چل رہے ہیں ان کی بنسبت بھی کچھ باتیں یہاں پر حضرت والا دامت برکاتہم نے ارشاد فرمائی اور مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم چونکہ وہاں سے پھر عمرہ کا سفر ہوا اور عمرہ میں حضرت کو وہ انجائنا کا اٹیک ہوا تھا اس کی ابتدا وہیں سے شروع ہو گئی تھی تو اس دن جب حضرت والا دامت برکاتہم مسجد پہنچے تو میں اپنے گھر سے وہاں پہنچا تو حضرت والا دامت برکاتہم نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا کہ آگے جو دعوت وغیرہ کا جو سلسلہ ہے سب کو کینسل کر دو اپنے ہی لوگ تھے تو حالانکہ حضرت کے معمول کے خلاف ہے لیکن طبیعت اتنی تھک چکی تھی اور طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت شاید 15-20 منٹ کچھ بات کریں گے لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہوئی ڈیڑھ گھنٹے کا آواز ہوا اور بہت ہی عمدہ باتیں ہوئی جو سب سے پہلے میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں پھر آپ سب سے کہ اس کو غور سے اور توجہ سے سنیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے آئے میں اس سفر کی ایک بات بھی عرض کر دوں داؤد بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے اس سفر کے اندر گھنا تھا کہ باقاعدہ حضرت والا دامت برکاتہم کتنے سوئے ہیں تو وہ پورا 4-5 دن کا سفر تھا تو 24 گھنٹے سے زیادہ سونا نہیں ملا تھا پورے ہم نے وہ گھنا تھا تو اس کے باوجود یہ درد ہوتے ہیں مشائخ کو اور بزرگان دین کو کہ باتیں لوگوں تک پہنچائے وہ دل کی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے اندر آئے اور وہ دین پر آ جائے تو یہ باتیں جو یہاں پر عرض کی جائے گی سنائی جائے گی تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو غور سے سماعت فرمائے اس واعظ کا ٹائٹل ہے تقوی تواضع اور شکر الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا محدود اور ہماری تعریف محدود اللہ تعالیٰ شانہ کے ہم بندوں پر بے شمار احسانات ہیں وہ اتنے ہیں کہ اگر کوئی ان کو گننا چاہے تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ وہ شمار کی حد سے باہر ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے جب نعمتیں بے شمار ہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ اس کی حمد و ثنا کا احادث صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اے اللہ میں آپ کی تعریف کا شمار و احاطہ نہیں کر سکتا آپ ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کرنی چاہیے
وہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لا محدود ہیں اور ہماری تعریف محدود، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی کما حق کہو تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے۔ مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھو۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اصلاحی خط لکھا۔ یہاں میں اپنے تمام سالک دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا مضبوط تعلق رکھیں۔ میرے بھائیو، میری ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ عرض کروں اس میں خیر خواہی کا پہلو ہو۔ تزکیہ کے لیے اطلاع اور اتباع بہت ضروری ہے۔
لوساگا میں مختلف مشائخ کا ماشاءاللہ ورود ہوتا رہتا ہے، اور وہاں مختلف مشائخ کے مریدین ایک بہت اچھی تعداد میں ہیں، اور وہاں کم سے کم میں نے اپنی حد تک دیکھا، دوسروں کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے اپنی حد تک دیکھا کہ جب بھی میں گیا تو بلا امتیاز کے تمام مشائخ کے مریدین بیان میں آتے تھے۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکات ہوں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات ہوں، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکات ہوں، اور بھی جو جو حضرات وہاں، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات ہوں۔ تو سب مریض تو نہیں آتے، اس لیے کہ سب مریض تو اپنے شیخ کی مجلس میں بھی نہیں جاتے، لیکن جو باذوق لوگ ہیں تو ماشاءاللہ وہ سب آتے ہیں، اور مجھ سے روحانی تعلق رکھنے والے تو وہاں بہت کم لوگ ہیں۔ یہ سب بڑے بڑے اکابر کا وہاں ورود ہوا تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا کہ ان سے لوگ منسلک ہو گئے۔ تو ان کی چونکہ بڑی تعداد تھی تو میں تو صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی کہ جو احسانات تھے وہ لامحدود ہیں، اس لیے ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے میں میں نے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بات لکھی تھی، اور اس کے جواب میں حضرت نے جو بات لکھی تھی وہ سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ بیچ میں یہ بات میں نے کہہ دی کہ بھائی جو سالکین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھو۔ اور پھر بات اس پر چل پڑی بیچ میں، تو یہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگا اس کو اگر غور سے ہم سنیں گے تو۔ اس لیے کہ آج کل اصلاح کے باب میں جو ایک بہت بڑی کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ مریدین اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے وہ تعلق نہیں رکھتے۔ ایک تو محبت کے ساتھ اصلاح کی نیت سے ان کی صحبت میں جانا۔ آج میں بتا رہا تھا کہ حکیم اختر صاحب دامت برکات ہوں کے یہاں وہاں خانقاہ میں حضرت کے خلفاء میں سے کوئی صاحب جاتے ہوں گے، حضرت کی عمر 80-90 سال کی تھی، یا 80 تو ہوگی، 70-80، تو ان کے خلفاء بھی تو 40-50 سال کے ہوں گے نا، تو اب وہ خلیفہ ہیں تو ان کے بھی مرید ہیں، اور مشہور ہو جاتا ہے آدمی تو وہ بڑوں کے دربار میں بھی جاتا ہے تو چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو حکیم صاحب دامت برکات ہم نے ان سے کہا کہ جب تم یہاں میری خانقاہ میں آیا کرو تو شیخ بن کر مت آؤ، شیخ کے غلام بن کر آؤ۔ شیخ تو میں ہوں گیا، کہا کہ شیخ کے غلام بن کر آؤ، اس لیے کہ جو اپنے شیخ کے یہاں شیخ بن کر جاتا ہے تو وہ اپنے شیخ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور جب گر جاتا ہے تو پھر شیخ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور جب شیخ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو خلافت تو اس کی باقی رہتی ہے، ولایت باقی نہیں رہتی۔ یہ ولایت کا تعلق تو شیخ کی توجہ سے، اب شیخ کے دل میں ایسا خیال آ جائے کہ بھئی یہ تو یہاں دوسرے مقصد کے لیے آ رہا ہے، تو حکیم صاحب ہمیں کہ ڈانٹو لوگوں کو، ڈانٹو لوگوں کو، اس لیے کہ وہ تمہاری ولایت کی چوری کر لیں گے اگر تم نے قابو نہیں پایا لوگوں پر۔ ان کو کہو کہ میں یہاں شیخ بن کر نہیں آتا، غلام شیخ بن کر آتا ہوں۔ حکیم صاحب کی باتیں عجیب عجیب تھیں۔ بڑی اصلاح فرماتے تھے. حکیم صاحب اللہ نے بہت زیادہ اس فن میں رسوخ دیا تھا. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کے رحمت فرمائے, ہمیں بھی حکیم صاحب کی مجلسوں سے بہت فائدہ پہنچا, بہت فیض, ابھی بھی کتابوں سے بہت فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو مشائخ کے یہاں جانا, اور جانا صرف پروگرام کے لیے نہیں, لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں, بلکہ فیض حاصل کرنے کے لیے کہ ہم محتاج ہیں. میری وہ تحفہ برائے طالبین تزکیہ, اس میں سب میں نے بتلایا ہے کہ کیسے جانا چاہیے, عاجز بن کر, محتاج بن کر, طالب بن کر, عظمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ سننا ہے اچھی طرح سے. اس میں تو کسی حد تک ان قیود کے بغیر لوگ آتے جاتے تھے, ان قیود کے ساتھ. اور حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ ربط قلبی ہو, تو ربط قلبی ہوگا تو مرید پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوگا پھر بھی فیض پہنچے گا, اور ربط قلبی نہیں ہوگا, صرف ربط جسمانی ہوگا تو لیسٹر میں رہتے ہوئے 10 مرتبہ بھی آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ربط قلبی کہ شیخ میں دل لگا رہے, تو قلبی ربط ہو, ایک تو یہ کرنا ہے. اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ جو معمولات کی پابندی ہے وہ اس سے کہ کثرت ذکر. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اپنے شیخ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے حالات سے پورے طور پر واقف ہونے کے بعد اور اپنی زندگی کے طویل تجربے کے بعد حضرت اس نتیجے پر پہنچے تھے, اور یہ نتیجہ حضرت کے لیے عقیدے کی حیثیت رکھتا تھا کہ دنیا میں جو بگاڑ اور فساد ہے اور مسلمانوں کی جو پستی ہے اس کے سبب دو ہی ہیں کہ مسلمانوں میں اخلاص اور اخلاق مفقود ہو گئے ہیں. یہ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوانح شاہ عبد القادر رائے پوری میں لکھتے ہیں, شاہ عبد القادر رائے کے طویل تجربے کے بعد اور دائیں بائیں آگے پیچھے کے حالات پر پوری بصیرت, پوری نظر اور بصیرت کے بعد حضرت اس نتیجے پر پہنچے تھے, اور یہ عقیدے کے درجے میں حضرت کا یہ خیال ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی پستی وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس کے دو ہی اسباب ہیں کہ مسلمانوں میں اخلاص اور اخلاق نہیں ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ اخلاص اور اخلاق آئے گا اللہ کی محبت سے. اخلاص اور اخلاق یہ دو چیزیں آئیں گی اللہ کی محبت سے, اور اللہ کی محبت آئے گی صحبت اہل اللہ سے اور کثرت ذکر سے. اسی لیے مشائخ جو ہیں وہ صحبت پر بہت زور دیتے ہیں اور کثرت ذکر پر. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان دونوں کاموں کو کرنے سے آدمی کہاں پہنچتا ہے. اس صحبت اہل اللہ سے اور کثرت ذکر سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے, اور جب اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو پھر دل میں جو ہے اخلاص آ جاتا ہے اور اخلاق آ جاتے ہیں, اور اخلاق جو ہے وہی تو ہر چیز کا سر چشمہ ہے. اذا سلوحت سلوح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ. تو یہ دو چیزیں, اور تیسری چیز ان دو چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کا اپنی اپنی جگہ پر مجاہدہ کرے کہ جان چلی جائے لیکن گناہ نہیں کرنا ہے, اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. یہ تین کام کرنے کے, اور ان تین کاموں کو کرنے کے ساتھ چوتھا کام, یہ ان تین کاموں کو آگے ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اور ان تین کاموں کے ذریعے ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اتباع. یہ تین کام کر رہے ہیں اطلاع کی تو حالات اچھے نظر آ رہے ہیں, مگر وہاں سے خبر آئے گی کہ نہیں آپ غلط رخ پہ جا رہے ہیں. دیکھو یہ تو کبھی کبھی جو ہے حالات بالکل مایوس کن ہوں گے اور خط لکھیں گے تو وہاں سے خط آئے گا کہ مبارک ہو, مبارک ہو. بعض مشائخ کے یہاں جو خط لکھنے پر جو لوگ مامور ہوتے تھے, شیخ ڈکٹیٹ کراتے تھے, املا کراتے تھے, اور وہ خادم لکھتا تھا, تو خادم پہلے پڑھ کر سناتا ہے اور پھر حضرت جو ہے اس کا جواب لکھواتے ہیں, تو وہ خدام جو ہے وہ بھی طویل صحبت اٹھائے ہوئے ہوتے تھے اپنے شیخ کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض خطوط ایسے ہوتے تھے کہ ہم جب پڑھ کر کے سناتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس خط کے جواب میں حضرت ابھی خلافت لکھوائیں گی, اتنے اعلی احوال ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب جواب لکھواتی تو بالکل اس کے برعکس, ڈانٹ ڈپٹ والا, اصلاح والا. دیکھو, اور بعض مرتبہ جو ہے وہ خط پڑھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ تو بالکل ہی گیا ہوا ہے بیچارہ, لیکن وہ گیا ہوا نہیں ہوتا ہے, وہ عبدیت اس میں اتنی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو بیکار سمجھتا ہے. تو خط لکھتا ہے کہ حضرت نہ ذکر کا ٹھکانہ ہے نہ نماز کا ٹھکانہ ہے. تو خط لکھنے والے کا ایسا ہوتا ہے کہ اس پر تو بڑی ڈانٹوں والا اور بڑی نصیحتوں والا خط جائے گا, تو کہتے ہیں ادھر خلافت کا کروانا جاتا تھا. تو اطلاع اور اطلاع اور اتباع, اور اس میں یہ ہے کہ اطلاع میں بھی آدمی آنےسٹ رہے اور اتباع میں بھی آنےسٹ رہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ جو میں نے اپنے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, جو بہت پیارا ملفوظ ہے, کہ مرید آج کل رنگین حالت تو بتلاتے ہیں, سنگین حالت نہیں بتلاتے. اب یہ تو بتلائیں گے کہ حضرت الحمدللہ ایک مہینے سے تہجد پابندی سے ہو رہی ہے, اور الحمدللہ ذکر بھی ناغا نہیں ہوا ہے دو مہینے سے آپ کی برکت سے, لیکن جو بد نظری ساتھ میں ہے اس کی اطلاع نہیں کرتے. میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا, ایک مرتبہ میں نے ایک خواب دیکھا, تو اس خواب کو ذرا لکھنے میں مجھے جھجک سی محسوس ہوئی, لیکن بہت ہمت کر کے میں نے وہ خواب لکھ دیا. خواب لکھ دیا میں نے, اور ساتھ میں میں نے ایک نوٹ بھی لکھا کہ حضرت یہ خواب بھی میں نے اسی لیے لکھا ہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں اپنے شیخ کو بتلانی چاہیے یا نہیں بتلانی چاہیے, تو میں نے لکھ دیا تاکہ میری اصلاح ہو جائے کہ ایسی حالت بتلانی چاہیے یا نہیں. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنی ہر اچھی بری حالت بتلائے شیخ کو, اس لیے کہ مرید فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ اچھی حالت ہے یا بری حالت. جتنا زیادہ شیخ کے سامنے حالات آئیں گے اتنا زیادہ جینیونلی لکھے. ہم وہ تربیت السالک جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت ان کے مریدوں کے ساتھ, اور یہ وہ مریدین ہیں جن میں سے اکثر کو خلافتیں ملی ہیں, اس میں تربیت السالک میں جو خط و کتابت ہے وہ خلفا, تو آپ اس کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو اپنے ہر حالت بتلاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی کہ شیخ سے آج اگر ہم اپنی کوئی حالت چھپائیں گے تو قیامت کے دن چھپی نہیں رہے گی, اور شیخ کے سامنے بتلا دیں گے آج علاج ہو جائے گا تو قیامت کے دن رسوائی سے ہم بچ جائیں گے. تو حالات بتلانے میں آدمی جینیوئن ہو, حالات بتلانے میں جینیوئن ہو, اور پھر ادھر سے جو کہا جائے اس پر عمل کرنے میں بھی جینیوئن ہو, کہ جو شیخ نے کہا کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے, جو شیخ نے کہا کرنا ہے, جو شیخ نے کہا کرنا ہے. مولانا ادری صاحب ہی نے مجھے ایک مرتبہ ایک قصہ سنایا تھا حضرت شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, جب مولانا وہاں گلوسٹر میں رہتے تھے تو حضرت شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی, میں نے یہ قصہ پہلے سنایا ہے آپ لوگوں کو مولانا کے نام کے بغیر, لیکن آج مولانا بیٹھے ہوئے تھے, تو شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی مرید ہوں گے تو اردو میں کمزور ہوں گے, تو مولانا سے خط لکھواتے تھے, تو انہوں نے اس میں لکھا کہ حضرت معمولات نہیں ہو سکتے. تو وہاں سے جب خط آتا ہے تو بھی مولانا ہی پڑھ کر مولانا ہی ان کو پڑھ کر سناتے تھے, تو حضرت نے وہاں سے خط لکھا کہ معمولات کرو. تو پھر ادھر سے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد خط لکھا تو کہا کہ حضرت معمولات نہیں ہو سکتے, تو حضرت نے وہاں سے کہا کہ اس کے لیے وقت مقرر کر کے کرو. پھر انہوں نے لکھا کہ حضرت معمولات نہیں ہو سکتے, تو حضرت نے کہا کہ اپنے سر پہ جوتی مارو. مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ تھا, جوتی مارنے کے لیے نہیں کہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سیدھی سی بات ہے کہ معمولات خود تھوڑے ہوں گے, تو معمولات کرنے پڑیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ شیخ کا یہ جو جملہ تھا وہ ان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن گیا ہو. بعض مشائخ جو ہے آنکھیں نکالتے تھے اس سے اصلاح ہو جاتی تھی, بعض مخصوص مرید کسی کو ڈانٹتے تھے تو اصلاح ہو جاتی تھی, کسی کو تماچا رسید کر دیا اصلاح ہو جاتی تھی, کسی سے ناراض ہو گئے اصلاح ہو جاتی تھی, کسی کی طرف ہنس دیا اصلاح ہو جاتی تھی. یہ اصلاح کے عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں, اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے, عجیب و غریب برکت. کبھی کبھی گئے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جگر مراد آبادی پہنچے, آل انڈیا شاعر حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکات رحمت اللہ علیہ سے یہ قصہ ہم نے لائیو سنا تھا اور حضرت کے مواعظ میں بھی ہوگا چھپا ہوا. تو جب وہاں پہنچے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں, تو جب وہاں پہنچے تو شراب پینے کی عادت تھی اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ شراب کی ایسی لت تھی کہ ان کا جو شعر و شاعری کا مشاعرے کا پروگرام ہوتا تھا تو کبھی کبھی تو اس وقت بھی کنٹرول نہیں کر پاتے تھے کہ دو گھنٹے کے بعد تو مجھے اسٹیج پر جانا تھا, وہ نشے کی حالت میں آتے تھے, یعنی ایسی لت. اب ایسا اڈکشن ہو اسے شراب چھوڑنے میں کتنی دیر لگے گی. لیکن اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کے. بس وہاں گئے اور خانقاہ میں جاتے ہی, اس کی اور تفصیلات کو میں ترک کرتا ہوں, خانقاہ میں جاتے ہی عزم کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب شراب نہیں پینی. ایک پہلی مجلس میں, پہلی مجلس میں بزرگوں کی صحبت میں یہ ہمیں ہمت ملتی ہے, ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے ارادے ہمارے بنتے ہیں, کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایسا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. بس اور اس صحبت کی برکت سے ذہنیت کیسی بدل گئی وہ دیکھیے آپ, سوچ کیسی بدل گئی. ایک مجلس میں سوچ یہ بدل گئی کہ جب واپس لوٹے شراب چھوڑ دی, ایک دن دو دن تین دن بیمار ہو گئے, ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شراب کا عادی ہو اور وہ ایک دم شراب چھوڑ دے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک دم تو آپ شراب نہیں چھوڑ سکیں گے, جان خطرے میں ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے آپ چھوڑو. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ اگر میں نے تھوڑی تھوڑی شراب پی دی, میں نے تھوڑی شراب پینی شروع کر دی دوبارہ, تو ابھی میری جان خطرے میں ہے, تو میری جان بچ جائے گی تو کتنی, اب میری عمر کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8-10 سال تو نکل ہی آئیں گے آپ کے. تو دیکھو سوچ کیسی بدل گئی, کل تک جس کی نظر میں شراب سے بچنے کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اب سوچ, حالانکہ ابھی تو بہانہ بھی ہے کہ ڈاکٹروں نے علاج کے لیے کہا ہے, لیکن نہ, کیا کہا جگر مراد آبادی نے, جگر مراد آبادی نے یہ کہا کہ اگر میں بطور علاج کے شراب پیتا ہوں تو یہ کوئی علاج ولاج نہیں, اللہ نے منع کیا ہے, یہ حرام ہے میرے لیے. تو اگر زندگی لمبی کرنے کے لیے میں شراب پیتا ہوں اور 10 سال کے بعد مرتا ہوں تو اللہ کے غضب میں مروں گا, اور شراب چھوڑ کر ابھی مرتا ہوں تو اللہ کی رحمت میں مروں گا, اور میں اللہ کے غضب میں مرنے پر اللہ کی رحمت میں مرنے کو ترجیح دیتا ہوں. کیسی سوچ بدل گئی. اور وہ بستر پہ لیٹے لیٹے ایک شعر کہا جگر مراد آبادی نے, کیسا زبردست شعر بھی پڑھا, اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا, دونوں مصروں میں لفظ حساب کو لائے ہیں, اب تو ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے حساب پی لی, کب پینی تھی وہ تو بے حساب پی لی, بہت پی لی, اب تو روزے حساب کا دھڑکا ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا تو کیا کہوں گا. تو صرف مجلس سے کام بن جاتا ہے, نظر سے کام بن جاتا ہے, نظر سے کام بن جاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. تو اس لیے میرے بھائیو یہ اطلاع اور اتباع بہت ضروری ہے, اطلاع. اور ظاہر ہے کہ ایک شیخ کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ درجنوں خطوط آتے تھے روزانہ اور درجنوں خطوط لکھتے تھے اس کے جوابات. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسترشد اور بہت ہی قریب سے تعلق رکھنے والے دیکھنے والے بزرگ نے مجھ سے کہا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے خطوط ہیں اور ان خطوط کی نقلیں جو لوگوں نے اتار لی تھی کہ امت کو فائدہ پہنچے گا, وہ جہاں جس جگہ کے اوپر سٹاک میں رکھے ہوئے ہیں ان خطوط کو اگر دیکھیں تو کوئی یہ سمجھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی دوسرا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے, لوگوں کی خطوط ہی لکھتے رہے. حضرت حکیم الامت بعض دفعہ ایک ایک خط کے جواب میں پورا رسالہ ہی لکھ ڈالتے تھے. حضرت مولانا علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹا بچہ بھی, کوئی طالب علم بھی, کوئی معمولی بات بھی لکھتا تھا, خط کو اکنالج ضرور کرتے تھے. ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں. لیکن آپ کا تعلق اگر کسی میرے جیسے آدمی سے ہو جس کی زندگی بے برکتی کی شکار ہے, تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کا کہ ان کی طرف سے خط آئے نہ آئے ان کو میرے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے, اور ان کی شرعی ذمہ داری ہے, اس لیے میرے خط میں ایسی کوئی چیز ہوگی جس کا میری دینی رہنمائی سے تعلق ہوگا تو وہ ضرور مجھے جواب دیں گے. ان کا میرے خط, اس لیے کہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. آج کل بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرا فلاں شخص سے تعلق ہے جواب نہیں ملتا, فلاں شخص سے تعلق ہے جواب نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے شیخ پر جب حالات لکھتے ہیں اور جواب نہیں ملتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح چل رہے ہیں چلتے رہو, یہ مراد ہوتا ہے اس کا. سب کے خطوط کیسے لکھیں گے آپ, سوچو تو صحیح, درجنوں حضرات کی. اور پھر یہ خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ذاتی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کسی اور کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتا. یہ ڈاکٹر کی طرح کام نہیں ہوتا کہ اپنے نیچے کے ڈاکٹروں کو سونپ دے, وہ تو اسے خود ہی کرنا پڑتا ہے. اکثر خطوط میں کوئی ایک بات ضرور ایسی ہوتی ہے, وہ پورے حوالے ایسے ہیں کہ کسی کو ہینڈ اوور کر سکتے, اور اخیر میں ایسا لکھ دیا کہ میری بیوی کے ساتھ بھی میرا جھگڑا چل رہا ہے تو آپ دعا فرمائیں. اب یہ خط نہیں دے سکتے کسی کو. تو اطلاع اور اتباع, آپ اطلاع کرتے رہیے, اطلاع کرتے رہیے, اطلاع. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ میں نے حضرت سے سنا کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مجھے جو جوابات ملے اور حضرت کے جو خطوط میرے پاس فائل پر موجود ہے ان کی تعداد 1000 ہیں. تو 1000 تو وہ خطوط ہیں جو ان کو جواب ملے, تو حاجی صاحب نے لکھے کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا, میرا طریقہ یہ تھا کہ میری طرف سے خط جاتا تھا, میری طرف سے خط جاتا تھا, تو میری طرف سے خط جاتا تھا, اب اس خط کا جواب آ رہا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے خط آ رہا ہے تو میری طرف سے جا رہا ہے, یعنی ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے خط آ رہا ہے میری طرف سے جا رہا ہے, میری طرف سے جا رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے. اتنے دیا تھا حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اس دن سے لے کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے حضرت کو اپنے احوال نہ بتلائے. تب جا کر کے آدمی ایسا بنتا ہے کہ مفتی تقی صاحب اور مفتی رفیع صاحب اور مولانا یوسف لدھیانوی صاحب ایسے بڑے بڑے وقت کے اساتین ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے سنا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی بات فرمائی جو ہم نے کہیں نہیں سنی. مفتی تقی صاحب جیسا آدمی کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی بات فرمائی یہاں جو ہم نے کہیں نہیں سنی. اللہ تعالیٰ شانہ بے ہمیں توفیق عطا فرماوے. ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ درس نظام میں پڑھے ہوئے عالم نہیں تھے. بہت لوگ ہوتے ہیں ایسے جو عالم والم نہیں ہوتے اور بہت دھوم دھڑاکے کی تقریر کر دیتے ہیں, لیکن اہل علم اگر اس کا آپریشن کرنے جائے تو ہر پیراگراف میں غلطی نکالیں گے. لیکن ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آج علماء بھی پڑھتے ہیں تو استفادہ ہوتا ہے, اور کسی جگہ جھول نہیں, کسی جگہ غلطی نہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کامل عالم, وہ بھی بہت اونچی استعداد والا ہے, اس نے یہ کتاب لکھی ہے یا اس کی یہ ملفوظات ہیں. یہ فیض جب منتقل ہوتا ہے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی, یہ آپ کی طلب پر ہے, آپ جتنا بڑا برتن لے کر شیخ کے پاس جائیں گے اتنا ہی زیادہ فیض آپ کو ملے گا, اس لیے کہ دینے والا وہ ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے ہماری نیتوں کو. تو خود فرماتے ہیں کہ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا تھا اور اس نیت سے جاتا تھا کہ حضرت جو فرمائے وہ مجھے یاد رہ جاوے تاکہ میں اس پر عمل کروں اور دوسروں کو بھی عمل کراؤں. لیکن یاد نہیں رہتے تھے وہ ملفوظات. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سنتا ہوں باتیں آپ کی لیکن کوئی بات یاد نہیں رہتی. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ڈاکٹر صاحب ابھی تو بات بتلانے والے ہم زندہ ہیں, ان باتوں کو یاد رکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ حکیم الامت بول رہے ہیں, ابھی تو ہم موجود ہیں, ہم بتلا رہے ہیں لوگوں کو. جس دن ہم نہیں ہوں گے تو یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. حکیم الامت کی یہ بشارت تھی. اس وقت تو ہم زندہ ہیں تو ہم بتلا رہے ہیں, ہم بتلا رہے ہیں تو آپ کو تو بتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جس وقت ہم چلے جائیں گے اور ضرورت پڑے گی تو یہ ساری باتیں. اس لیے جس طلب کے ساتھ آپ آ رہے ہیں سن رہے ہیں سنتے رہیے. یہ ہے شیخ کے اوپر بھروسہ. تو مان لی بات اور اس کے بعد کبھی شکایت نہیں کی. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ہمارے حضرت یوں فرماتے تھے, حضرت حکیم الامت یوں فرماتے تھے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے حضرت کی وفات کے بعد. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے خلفاء میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری حضرت کے جتنے ملفوظات یاد ہیں اتنے کسی کو یاد نہیں. اور وہ اتنے ملفوظات یاد کہ یوں سمجھو کہ وہ پوری شریعت کا مزاج مذاق ایسا سمجھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اپنے بارے میں علماء تو کیا کہیں, لیکن جو درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں ہمیں بہت سی چیزیں جاننے کو ملتی ہے کہ شریعت کا یہاں یہ منشا ہے. اور یہ اتنی عمدہ باتیں. تو یہ اطلاع اور اتباع. تو اس پر جو ہے تھوڑی بات سن لیجیے پھر مجلس ختم کر دیتے ہیں.
میرے بھائیو میری ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ عرض کروں اس میں خیر خواہی کا پہلو ہو. تزکیہ کے لیے اطلاع اور اتباع بہت ضروری ہے. سلسلہ شروع تو کیجیے, اپنے شیخ کو ایک مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد, تین مہینے کے بعد, کوارٹرلی ہر سہ ماہی کے بعد خط لکھو, اپنے حالات بیان کرو اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس پر عمل کرو. اس سے انشاءاللہ تعالی خوب ترقی ہوگی. اپنے شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ بیماری کیا ہے اور بیمار کے لیے کون سی دوا تجویز کرنی ہے. شیخ عالم غیب نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں کبھی کبھی کسی شیخ کو, کسی ولی کو, کسی نیک آدمی کو, کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کشف ہو جاتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, لیکن کشف کا ہونا ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. اگر کسی کو پوری زندگی کشف نہ ہو لیکن وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے تو وہ ولی ہے. کشف کا ہونا بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات تو اتباع شریعت ہے. کشف کی حقیقت, کشف کسے کہتے ہیں؟ کشف یہ ہے کہ انسین غیب کی کوئی چیز نظر آ جائے. مثلا آپ کے دل کی بات میرے اوپر کھل جائے, آپ کے دل میں کیا ہے اس کی مجھے اطلاع ہو جائے, یا یہ کہ اس وقت لیسٹر انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ مجھے نظر آ جائے. یہاں سے لیسٹر تک بہت سارے پردے ہیں, بہت ساری چیزیں حائل ہیں, وہ ہٹ جائیں اور مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آ جائے کہ لیسٹر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اسی طرح ابھی 2015 ہے اور 2015 اور 2017 کے درمیان بہت سارے پردے ہیں. کل کا دن ایک پردہ ہے, اس کے بعد والا دن ایک پردہ ہے. اگر اسی وقت نظر آ جائے کہ 2017 میں کیا ہو رہا ہے تو یہ سارے پردے کھل گئے. اسے کہتے ہیں کشف. اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے لیے زمانے اور جگہ کے سارے پردے ہٹا دیتے ہیں اور اسے بہت دور کی چیز دکھا دیتے ہیں. سب سے بڑا کشف, لوگوں کو کشف سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. اگر کسی کو کشف ہوتا ہے تو اسے بڑے تعجب سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اس سے بڑھ کر چیز تو اتباع شریعت ہے. اور میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ انسان کو اس کے روحانی عیوب نظر آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی عیب کا جب تک پتہ نہیں چلے گا علاج نہیں ہوگا, اور علاج نہیں ہوگا تو آخرت میں ناکامی ہوگی. اور روحانی عیب مریض پر پوشیدہ رہتا ہے, سب کو نظر آئے گا مگر خود مریض کو نظر نہیں آئے گا. سب کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس شخص میں تکبر ہے, مگر اسے خیال تک نہیں آئے گا کہ مجھ میں تکبر ہے. پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ یہ شخص زبان دراز ہے, مگر خود اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا. سب کو نظر آئے گا کہ یہ بخیل ہے, مگر خود بخیل کو محسوس نہیں ہوگا. وہ ایسا ہی سمجھتا رہے گا کہ میں سخی ہوں. افضلیت اور برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ
اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے. جو چند باتیں میں نے عرض کی بس اسے ذہن میں رکھے کہ ہمیں جو ہے پہلی بات تو یہ کہی کہ مجلس میں کتاب کی تعلیم ہو, یا میں کچھ عرض کروں غور سے ہمیں سننا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو کام کرنے ہیں شیخ سے اپنا قلبی ربط, مجلسوں میں آنا جانا اور قلبی ربط کے ساتھ, اور نمبر دو معمولات کی پابندی کثرت ذکر, اور تیسری چیز گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ. اور اس کے لیے اس کے ساتھ جو ہے یہ کام یہ محنت اب چل پڑی ہے, تو اب جو ہے اتباع اور اتباع. ایک دیکھو پی ایچ ڈی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, تو اس کو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ سب کرتا ہے, لیکن ہر یونیورسٹی کے اندر عربی میں اسے مشرف کہتے ہیں, سپروائزر کہتے ہیں. پی ایچ ڈی کا تو سپروائزر ہوتا ہے, وہ باقاعدہ یونیورسٹی کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. تو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر مہینے یا ہر دو مہینے سپروائزر کے پاس جا کر کے ساری چیزیں رکھتا ہے کہ اب تک میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دو سال کی محنت کے بعد پتہ چلے کہ جو پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. خود سمجھتے رہے کہ بہت اچھا لکھ رہا ہوں, تو پی ایچ ڈی کے لیے وہ سپروائزر کہتے ہیں. ہاں سپروائزر, مشرف عربی میں کہتے ہیں. تو وہاں لے جاتے ہیں تو مشرف دیکھتا ہے, جہاں تعریف کی چیزیں ہیں وہاں تعریف کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ دیکھو اس میں یہ کمزوری ہے, یہ کرو, فلاں فلاں کتاب دیکھو, یہ زاویہ. تو وہ پی ایچ ڈی, تو پی ایچ ڈی طالب علم مکمل کرتا ہے سپروائزر کی نگرانی میں. تو نگرانی سپروائزر کی ہوتی ہے, لیکن وہ چونکہ پی ایچ ڈی کی محنت کرتا ہے طالب علم, اس لیے سرٹیفکیٹ اس کو ملتا ہے. تو اسی طرح شیخ کی نگرانی میں مرید اور سالک محنت کرتا ہے, تو محنت چونکہ اس کی ہوتی ہے اس لیے ولایت کا سرٹیفکیٹ بھی اسے ملتا ہے. تو نگرانی تو ضروری ہے, پی ایچ ڈی میں بھی نہیں تو یہاں پر بھی, کہ جو محنت ہماری ہو رہی ہے تو ہر مہینے ہر دو مہینے, ہم پہلے جو ہے ہر ہفتے, دھیرے دھیرے ہر مہینے, اب ہر دو مہینے, ہر تین مہینے, کچھ تو بدلاؤ, کچھ تو بدلاؤ اپنے احوال. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, محنتوں کی توفیق دے. عالم اسلام کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعائیں, دعا میں تو کچھ دیر نہیں لگتی کہ اللہ عالم اسلام کی حال پہ رحم فرما دے, عالم اسلام کے حالات کو درست فرما دے. کوئی مشکل نہیں ہے, عالم اسلام کے حالات کے درست ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے اس کا آپ انتظام فرمائیے, یہ دعا کیجیے. اور اگر روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ دو رکعت پڑھ کر کے اگر دعا کر لیں تو اور اچھا ہے. اللہ اسے خوش بہت ہوتا ہے کہ میرے پیارے نبی کی پیاری امت سے میرے اس بندے کو لگاؤ ہے, تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. میرے استاد محترم قاری اسماعیل سمنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مولانا ابرار احمد دھلیوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم دونوں بزرگوں کے خلیفہ تھے, بہت نیک آدمی تھے. تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کے حالات لکھے تھے ریاض الجنہ میں ان کے انتقال کے بعد, تو اس میں آیا ہے. تو اس میں بہت سارے سال, کہ اتنے سال ایسے گزرے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ حضرت نے دو رکعت نماز پڑھ کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا نہ کی ہو. عجیب بات, میں تو حیران ہو گیا ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا. اتنے سال گزر گئے ان سالوں میں, یہ فلسطین کا مسئلہ تو ابھی بہت ہاٹ ایشو ہو گیا ہے نا, وہ کئی سالوں سے, کئی ڈیکیڈ سے روزانہ دو رکعت پڑھ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جلسے جلوس میڈیا پہ آ جاتے ہیں, نیوز پیپر کو رپورٹ دے دیتے ہیں اور گھر جا کر کے عیش میں. ہم کہتے ہیں بہت بڑی یہ ہے خدمت, اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے دعا کرنا. تو سب دعا کریں اور عالم اسلام کے ساتھ ساتھ پورے عالم کے لیے, اللہ اس عالم پر رہنے والے جتنے انسان ہیں چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, تیرے بندے ہیں, ان سب کے حق میں آپ اچھا فیصلہ کیجئے, خیر کا فیصلہ کیجئے, ان سب کے حق میں دنیاوی اخروی فلاح اور کامیابی کا فیصلہ کیجئے. پھر اس کی تشریح جو ہے وہ خالق کائنات بہت جانتے ہیں, خوب جانتے ہیں, اس کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے. تو اس کی فکر رکھو, رجوع اللہ بہت ضروری ہے, اپنے اعمال کی اپنے احوال کی اصلاح کرو اور امت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے خوب دعا کرو. ہمارے اس ملک کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم برٹش ہو گئے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, اس ملک کا ہم پر حق ہے. تو اس ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس ملک میں خیر ہو, اس ملک میں برکت ہو, اس ملک میں رحمتیں اترے. یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ سے دعا کریں گے تو سب کچھ آ جائے گا اس میں, کہ اللہ اس رحمت میں رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, خیر کو عام فرما, اس ملک کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, اپنی برکت کے دروازے کھول دے. یہ دعا کرو, اس ملک میں ہم رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, حکومت ہمارے سدے کو ہاسپٹل کا انتظام ہمارے لیے کرتی ہے, کتنا خرچہ ہوتا ہوگا, تو یہ سب تو دعا کرو اس ملک کے لیے بھی, کہ یہاں نفرت کی فضائیں جو ہے جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں, اس قسم کی تنظیمیں, اس قسم کے لوگ, وہ مغلوب ہو جائیں اور اس وقت کے جو پیار محبت کا ایک ماحول ہے وہ باقی رہے. یہ سب دعائیں کرنی چاہیے حکمرانوں کے لیے کہ اللہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی مخلوق کی ہمدردی ان کے دلوں میں پیدا کیجیے اور اچھے حکمران ہمیں نصیب کیجیے. ہمیشہ یہ دعا رہنی چاہیے پورے عالم کے لیے اور خاص طور پہ حرمین شریفین کے لیے بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے, مسجد اقصیٰ کے لیے بھی بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ تمام مقامات مقدسہ, تمام مساجد, مدارس, جماعتیں, جمعیتیں, اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے اس کی, اور اہل حق کے جتنے بھی کام ہیں, خانقاہ ہیں, مدارس, دعوت و تبلیغ, ان کے لیے بھی خوب دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کی بھی بہت زیادہ حفاظت فرماوے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمارنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك, وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.